الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا
تل البحر ولا والموج تغى من بك تطوف وشربا من بك تطوف وشربا مجدار خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد
لا
اللہ. امام علیہ السلام کا بہت پیارا کلام آپ نے سماعت کیا ہے. چار زبانوں کے اندر یہ کلام ہے, اردو میں, ہندی میں, عربی میں اور فارسی میں. سبحان اللہ, اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا عشق رسول عطا فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو. آج سود سے متعلق انشاءاللہ مدنی پھول سلسلے میں بیان ہوں گے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مرحبا سیدی, آپ کی آمد کیا فرمائیں گے؟ ابتدا اس کی کہاں سے ہونی چاہیے؟ سود کی تعریف سے میں یہ سمجھتا ہوں اس کی ابتدا ہونی چاہیے کہ کوئی ایسا ہمیں اصول بتا دیں, کوئی ایسا قانون بتا دیں, رول بتا دیں کہ کوئی بھی چیز جب اس رول پہ, اس فارمولے پر ہم اپلائی کریں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ سود ہے, یہ سود نہیں ہے, یہ درست ہے, یہ درست نہیں ہے.
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, اللہ نے بے یعنی خرید و فروخت کو حلال کیا اور ربا یعنی سود کو حرام قرار دیا. اولاً تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کفار نے یہی کہا تھا کہ ان نمل بے اور مثل ربا, کہ خرید و فروخت تو سود کی طرح ہی ہے, تو جب خرید و فروخت حلال ہے تو پھر سود کیوں حرام ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب جو ارشاد فرمایا وہ ایک بہت واضح جو ہے وہ جواب ہے کہ ایک مسلمان کو, ایک انسان کو اپنے خالق و مالک کی بات پر بھروسہ رکھنا چاہیے, توکل کرنا چاہیے اور جو اس کا حکم ہے اس پر عمل کرنا چاہیے قطع نظر کہ کون سی چیز کس کی مثل ہے اور کون سی چیز نظر آنے میں ایک جیسی ہے لیکن ان میں فرق کیا ہے. اللہ نے سود کو حرام کر دیا سو حرام. اب مثل کی طرف نہ جاؤ, اس طرف نہ جاؤ کہ وہ کیوں حلال ہے یا یہ کیوں حرام ہے, بس اس پر جاؤ کہ رب نے جو چیز حرام کر دی وہ حرام. دیکھیں نا کہ حج کے اندر بہت سارے کام ہیں جو عام دنوں کے اندر حلال ہوتے ہیں لیکن جب رب حرام کر دیتا ہے تو وہ حرام ہو جاتے ہیں. روزے کے اندر آپ دیکھیں کہ وہی کھانا پینا جو آپ کے لیے بقیہ دنوں میں حلال ہوتا ہے کس نے حرام کیا؟ رب نے حرام کیا تو حرام ہو گیا. اور در حقیقت گناہ سے باز رہنے کے اندر سب سے بڑی بات ہی یہ ہونی چاہیے. گناہ کے ایک دنیاوی نقصانات الگ, لیکن جو حقیقتاً جو اس کے اوپر فرما برداری کہلائے گی وہ یہ کہ ہم اس گناہ سے اس لیے روکتے ہیں کہ رب نے منع کر دیا, میرے مالک نے منع کر دیا, میرے خالق نے منع کر دیا, تو میں اس لیے اس گناہ سے رکتا ہوں کہ اس کا فرمان. اب آگے چوں چنا کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. اب جہاں تک سلمان بھائی نے یہ سے بات کی کہ سود کے حوالے سے کوئی ایک ایسی ہمیں رول بتا دیں کہ اس سے ہم بچ سکیں. دیکھیں سود کا معاملہ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ گمبھیر معاملہ ہے کیونکہ اس کی کافی صورتیں پھیلی ہوئی ہیں. اچھا پھر پرانے زمانے کی آپ بات کریں تو اس میں تو شاید پھر بھی کم تھا, لیکن نت نئے دور کے اندر جو نت نئے جدید طریقے آتے ہیں اور وہ اتنے بیوٹیفیکیشن جو ہے وہ ریپر کے اندر آتے ہیں کہ آپ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ سود ہے یا کیا ہے. اس کے بیوٹیفائی کر دیا جاتا ہے, ارد گرد سے بڑی چیزیں اس کے لگا دی جاتی ہیں. جسے قرآن میں فرمایا نا زین للناس حب الشہوات, لوگوں کے لیے جو ہے وہ شہوتوں کی جو محبتیں ہیں ان کو مزین کر دیا گیا. حضرت جبرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ بننے کے بعد دوزخ کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ یا رب اس کی جو حالت ہے, جو اس کا عذاب ہے, کوئی بھی اس کی طرف نہ آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو جو ہے وہ شہوتوں سے, خواہشات سے ڈھانپ دیا, فرمایا اب جا کر دیکھو. جبرائیل علیہ السلام نے جا کر جب دوبارہ دیکھا فرمایا اب ہر کوئی اس میں گرنے کو تیار ہوگا. تو یہی حال ہے کہ گناہ جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ مزین کر کے شیطان پیش کرتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ گناہ ہے. ایک وہ گناہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر انسان یوں رک جاتا ہے کہ نہیں یار یہ تو بری سی چیز ہے, دور سے نظر آ جاتی ہے. جیسے ظلم ہے, کوئی کسی کو مار رہا ہے تو ہم فوراً جو ہے وہ دل میں ہوگا کہ نہیں یار یہ غلط کر رہا ہے. اچھا لیکن اب سود خور جو سود حاصل کر رہا ہے, اب وہ جو جدید طریقے آ گئے ان سے حاصل کر رہے تو پتہ ہی نہیں چلتا, نہ اسے پتہ چلتا ہے نہ ہی ہم مایوب سمجھتے ہیں اس چیز کو.
دیکھیں جی بات بڑی ایک سیدھی سی ہے. اب یہ سوال جو لوگ جس طرح کرتے ہیں میں اسی انداز میں کر رہا ہوں. تو بات دیکھیں بڑی اچھی بات آپ کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, صحیح ہے, لیکن آپ دوسرا پہلو بھی تو اس کا دیکھیں نا جی. ایک شخص ہے, اس کا انتقال ہو گیا, بچی ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں. اچھا آپ اس کو جو بینیفٹ ملنا تھا, جو پینشن ملنی تھی, وہ اس کی وہ اس کو مل گئی, ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں نا کہ اس کو اگر کسی سودی ادارے میں رکھ دیں, اس کو اوپر سے پروفٹ ملتا رہے تو اس کے بچوں کا گھر چلتا رہے گا, نظام چلتا رہے گا, ورنہ وہ بچے ان بےچاروں کا کیا بنے گا؟ اس کی گھر والی بھی کام کاج تھوڑی کرنے جائے گی, لوگوں کا گھر برتن تھوڑی مانجے گی. چلو کو 15-20 لاکھ روپیہ مل گیا ہے, اس کو کسی سودی ادارے میں رکھوا دو, پیسے اوپر ملتے رہیں گے, خرچہ چلتا رہے گا, گھر کا نظام بنتا رہے گا, پیسے وہ سلامت رہیں گے, اوپر سے جو ہے وہ روزگار کا سلسلہ ہو جائے گا. تو کیا اس کو بھی تو آپ دیکھیں نا جی.
لیکن اس کے بھی چند پہلو ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی بعض تعلیمات کو بھلا دیا, اور ان کو بھلا کر ہم نے اس کے غلط طریقے رائج کر لیے, اور اب ہم ان بھلائے ہوئے طریقوں کو ہی دلیل بناتے ہیں غلط طریقے جو رائج کیے ہیں ان کے جائز ہونے کے لیے. جیسے بات کی کہ بھئی اگر کوئی شخص مر جاتا ہے, انتقال کر جاتا ہے, اس کی جو ہے وہ بیوہ ہے, اس کے جو ہے وہ یتیم بچے ہیں, کیسے گزارا کریں گے؟ اب ہم اس چیز کی طرف جاتے ہیں, اچھا اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو کیسے گزارا کرتے ہو؟ اگر پیسے نہیں ہوتے, آپ نے گورنمنٹ ملازم کی مثال لی, پرائیویٹ ملازمین بھی تو بہت سارے ہیں. اچھا بہت سارے وہ ہیں کہ جو ہے بے روزگار افراد ہی انتقال کر ہی آتے ہیں, تو ان کی اولادیں بھی تو ہیں. اولاً تو اسلام نے احکام یہ بیان کیے کہ جب کوئی مسلمان جس کے بھی انتقال ہو جاتا ہے تو یتیم بچوں کا نفقہ کس پر لازم ہے؟ اب نفقہ تو دادا پر لازم ہے, نفقہ تو جو ہے وہ مال نہ ہونے کی صورت کے اندر چچا پر لازم ہے, نفقہ تو جو ہے کمیونٹی کے اوپر بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے, نفقہ تو حاکم اسلام پر لازم آتا ہے کہ جناب وہ ادا کریں. ہم ان چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے, دادا اپنا مال خرچ کرنا نہیں چاہ رہے کہ جناب نہیں میں اپنا مال کیوں خرچ کروں, چچا ہے وہ اپنا مال خرچ کرنا نہیں چاہ رہے کہ میں اپنا مال کیوں خرچ کروں.
میرے اپنے بچے ہیں, چار پانچ بچے ہیں.
یتیم کو اپنا بچہ نہ سمجھا, یہی وجہ ہے کہ اگر یہ سوچیں کہ اگر آج میرا انتقال ہو جائے تو میں کیا سوچوں گا کہ میری بھی اولاد کی کوئی خبر گیری کرنے والا ہوں. جب آج میں اپنی اولاد سے متعلق دل میں ایک بات رکھتا ہوں کہ یار میرے مرنے کے بعد کوئی تو میرے جو ہے وہ اولاد کی دیکھ بھال کرنے والا ہوں, لیکن آج جب میں خود کسی کی دیکھ بھال کر سکتا ہوں تو مجھے اس یتیم کے بارے میں یہ احساس کیوں نہیں آتا؟ آج جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے انتقال کے بعد میرے جو گھر والے ہیں, میرے جو بھائی ہیں, میرے جو والد صاحب ہیں, یا جو میرے دیگر فیملی کے افراد ہیں, یہ میری اولاد کی اور میرے فیملی کی پوری کفالت کریں, لیکن آج جب میں اس اسٹیج پر کھڑا ہوں کہ میرے کسی بھائی کا انتقال ہوا تو میں اس کی کفالت کرنے کو تیار ہوں.
میرے بھائی کا, میرے رشتہ دار کا, میرے ارد گرد کے دوستوں ہیں ان کا اگر کسی کا انتقال ہو گیا,
میں خود اس بات یعنی جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ میں خود دوسروں کے لیے نہیں کرتا. حالانکہ حدیث پاک کے اندر کامل مومن کی علامت یہ بیان کی کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند.
کاروبار مثال کے طور پر اگر ایک چیز ہے, یہ پیالہ ہے
جی,
یہ کیش میں ہم نے لیا تو 100 روپے کا ہے, اور اگر اب میں نے اسے ادھار بیچنا ہے تو اب تو میں اس میں نفع کماؤں گا نا, ظاہر سی بات ہے میں نے اپنی اس میں انویسٹمنٹ کی ہے, تو کیا اس پر نفع لینا یہ بھی ناجائز ہو جائے گا یا اس کا کیا طریقہ کار ہے؟
دیکھیں آپ تو اگر کوئی چیز کیش میں بھی بیچتے ہیں تو یہ تو نہیں ہے کہ جتنے کی آپ لاتے ہیں اتنے کی بیچتے ہیں.
ٹھیک,
انڈرسٹوڈ سی بات ہے, اگر آپ 10 کی لائیں تو 12 کی تو بیچیں گے.
ٹھیک,
اب اگر آپ ادھار میں وہ چیز بیچ رہے ہیں اور آپ 15 کی بیچ رہے ہیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. آپ اس چیز کی قیمت ہی زیادہ رکھیں.
نہیں تو پھر تو اس پہ نفع لیا نا,
کہ آپ اس چیز کی قیمت, مثلا اسی چیز کی قیمت جو ہے وہ کراچی کے اندر جو ہے وہ 12 روپے ہے, فیصل آباد میں 13 روپے ہے.
ٹھیک,
تو اب آپ بولیں جناب وہاں تو نفع آپ نے 1 روپیہ زیادہ لے لیا. بات یہ کہ آپ نے چیز کے پیسے لیے ہیں. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب ادھار میں بیچ رہے ہیں آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی قیمت 12 روپے ہے اور چونکہ آپ 1 مہینے بعد دیں گے تو 1 مہینے کے بدلے میں 3 روپے اور لوں گا, یہ جائز نہیں.
3 روپے اوپر لوں گا,
ہاں 3 روپے اوپر لوں گا, یہ جائز نہیں ہے. کہ یہ آپ مدت کے مقابلے میں لا رہے ہیں, مدت کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کا عوض ہو. آپ چیز کی قیمت ہی بڑھا دیں.
نہ تو مجھے بتائیں مجھے کیا فائدہ ملے گا مثال کے طور پر اگر میں اوپر نہ لوں. جیسے یوسف بھائی کا آئی پیڈ ہے, یوسف بھائی آئی پیڈ مجھے بیچ رہے ہیں, بولوں گا بھائی 6 ماہ بعد پیسے دوں گا. ٹھیک ہے جی, اب 6 ماہ بعد یوسف بھائی نے پیسے وہی لینے ہیں, اوپر 6 ماہ جو گزر گئے اس کا کیا بنے گا جی؟
یوسف بھائی پیسے بڑھا رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں یوسف بھائی پیسے بڑھا کے بیچ رہے ہیں آپ کو, لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ قیمت یہ ہے اور الگ سے اوپر یہ لوں گا. نہیں, وہ قیمت ہی آپ کی اضافی کر دیں گے, اس سے اس کی قیمت ہی. دیکھیں شریعت مطہرہ میں صورتیں موجود ہیں, پیسے وہی حاصل ہو رہے ہیں. آپ نے اس کتاب کے پیسے 15 روپے چاہیے ادھار میں, ٹھیک ہے. ایک طریقہ یہ آپ بولیں جناب 10 روپے کی کتاب ہے, 5 روپے میں چونکہ آپ 6 مہینے بعد دیں گے تو وہ اس کے بدلے میں میں آپ سے جو ہے وہ 5 روپے لے رہا ہوں. ایک یہ طریقہ ہے, 15 روپے آپ کے پاس یوں بھی آ رہے ہیں لیکن اس میں 5 روپے آپ کے پاس حلال نہیں آ رہے, سود آ رہے. ایک یہ کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی دیکھیں کیش میں تو اس کی قیمت ہی جو ہے وہ 10 ہے اور ادھار میں میری اس کتاب کی قیمت ہی 15 روپے.
صحیح, الفاظ کے فرق سے آپ کا جو ہے وہ سودا
جی
پلس اور مائنس دونوں ہو سکتا ہے.
تو اب آپ کے لیے وہ پورے 15 روپے حلال ہو گئے. تو دار و مدار اس پر ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے کچھ نہ کچھ معلومات لیں. جب مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں, کوئی پلاسٹک کا کام کرنے بیٹھا ہے تو بڑے بیپاریوں سے, دیگر لوگوں سے مشورہ کرے گا, ہاں بھائی آج کل بھاؤ کس کا چل رہا ہے, اس میں انویسٹمنٹ اچھی ہے. تو جب آپ جا رہے ہیں تو ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کے دین کے اندر کہاں اچھی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, کہاں پر آپ کا مال جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں تو مال جو ہے وہ بڑھ رہا ہے لیکن سود جو ہے وہ اصل مال کو ہلاک کرنے کی طرف لے جاتا ہے.
مطلب سمجھ یہ آ رہا ہے مصرف کہ ہم چاہے بزنس کسی بھی چیز کا کر رہے ہوں, ایک بار دارالافتاء آ کر اپنے انداز تجارت کو چیک کروا لینا چاہیے کہ میں جو یہ کاروبار کر رہا ہوں اس انداز سے کر رہا ہوں, آیا یہ شریعت مطہرہ ان الفاظ کے ساتھ میں جو بزنس کر رہا ہوں,
کئی مرتبہ
یہ مطالعہ میں درست ہے یا نہیں.
جی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ یوں نہیں یوں کر لیں تو کیا مسئلہ ہے, کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہم یوں کر لیتے ہیں, آپ بتا دیں اگر ہمیں اس میں حلال مل رہا ہے تو ہم یوں کر لیتے ہیں, کوئی میٹر نہیں ہے. تو انہیں دوسرا طریقہ پتہ ہی نہیں ہوتا. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ وہی چیز 15 روپے کی جا رہی ہے, اگر وہ اس چیز کی قیمت ہی 15 لگا دے تو اس کو اس سے کیا فرق پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے,
اس کو پیسے چاہیے نا,
اس کو پیسے چاہیے,
منافع چاہیے, وہ مل رہا ہے.
ہاں اب ایک الگ چیز ہے کہ قسطوں کی جب خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ناجائز لگتی ہیں, پینلٹی کی لگتی ہے یا کوئی گاڑی وغیرہ اس میں انشورنس کی لگتی ہے, تو وہ ناجائز چیزیں وہ ایک الگ میٹر ہے کہ ان سے بچنا بہرحال ضروری ہے.
مزید گناہوں سے بچنے کے لیے, نیکیاں کرنے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین داؤد اسلامی کے مدنی محل سے وابستہ رہیے, مدنی چینل دیکھنے والے بنیے, انشاءاللہ مدنی پھول سنتے رہیں گے, ذہن بنتا رہے گا تو اللہ پاک کی رحمت سے گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے. آئیے اب اسات اسلام پڑھتے ہیں, صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تم پر لاکھوں سلام آقا, 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 خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ, نوری کو تم نوری بناؤ, خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ, آتی کو تم نوری بناؤ, اے چمکیلی رنگت والے, اے چمکیلی رنگت والے, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام.
سبحان اللہ, مدنی چینل دیکھتے رہیے, صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تیری رضا پہ کھلے آنکھ, رب پہ ہو